الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا حتى تصيبوا أن تصيبوا عليكم السلام ورحمة الله أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين خدا بند عالم فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے شر اور تباہی سے دنیا اور اہل دنیا کو جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے مومنین کو ایک اہم سبق دیتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اگر کبھی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کرو تحقیق کرو جستجو کرو یوں ہی اسے مان نہ لو دنیا میں جتنے بھی فتنوں اور فساد پھیلے ہیں اکثر کی جڑیں دو چیزوں میں ہیں ایک دشمنوں کی چابک دستی تیزی سعی و کوشش اور مومنوں کی یہ جو ہے زود باوری دو چیزیں جڑ میں اس کی شامل ہیں انہوں نے پوری ہوشیاری کے ساتھ زیرکی کے ساتھ اپنا جال پھیلایا انتھک کوشش کی گھر بیٹھے نہیں رہے ان جاءکم خود وہ آئے اور دوسری طرف سے ہماری طرف سے یہ جو ہے زود باوری دو چیزوں نے مشکل کو پیدا کیا اگر یہ جو ہے مسلمان یہ جو ہے زود باور نہ ہوتے ہیں آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کے جائزہ لیتے رہیں ایک منٹ میں لوگ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے تھے ایک السلام ورحمۃ اللہ جنگ صفین ہو رہی ہے کام ابھی کا تمام ہونے والا ہے فوراً امر آس کی تجویز کے اوپر قرآن کو نظموں پر اٹھا دیا گیا وہ ہمارا تمہارا جھگڑا کیا ہم تو دونوں اہل قرآن ہیں خبر ہی تو ہے نا یہ خب دیکھو کون یہ خبر لے کر کے آیا یہ کون کہہ رہا ہے کس کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی اہل قرآن ہیں ہم بھی قرآن والے تم بھی قرآن جھگڑا کا ہے کہ ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کر دے گا باقی ہم قرآن کو ماننے والے تھے علیکم السلام یہ ہیں کون یہ عادل ہیں متقی پرہیزگار ہیں خب ان کا کردار تو معلوم ہے تم جانتے ہو یہ کون ہے پہچانتے ہو کھلے ہوئے فاسق ہیں ان کی بات پہ اتنی جلدی بھروسہ کیوں کر رہے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اگر مومنین یہ جو ہے زود باوری کا ثبوت نہ دیے ہوتے زود باور نہ ہوتے تو اتنا بڑا فتنہ نہ ہوتا آج حالات کچھ اور ہی ہوتے نا ختم ہو رہا تھا معاویہ بنی امیہ کا خاندان یہ جو ہے سمیٹ دیا جاتا ختم ہو گئی تھی بات آج حالات ہی کچھ اور ہوتے فتبینوا آگے دیکھو غور و فکر کرو امام حسن کے سلسلے میں خوب یہی ہوا افواہی نے سارا کام بگاڑا ہے امام حسن پہ اپنوں نے حملہ کر دیا اپنوں نے حملہ کر دیا کیا کہ علیہ باللہ امام حسن نے معاویہ سے ساتھ باز کر لی ہے دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ خبر دینے والا کون ہے عادل ہے فاسق ہے علیکم السلام ورحمۃ اللہ ان جاءکم بنبأ فتبینوا اگر مومنین نے یہ جو ہے زود باوری کا ثبوت نہ دیا ہوتا فاسق کی خبر کو فوراً باور نہ کر لیا ہوتا قرآن کی آیت پر عمل کیا ہوتا کہ فاسق اگر کوئی خبر لے کے تمہارے پاس آتا ہے تو اس کو بغیر تحقیق کے نہ مان لو تو آج امام حسن کو یہ جو ہے صلح پر مجبور نہ ہونا پڑتا وہ انجام نہ ہوتا وہ حشر نہ ہوتا کوفے میں جناب یہ جو ہے مسلم کے ہاتھوں پر 18,000 بیعت کیے ہوئے ہیں 18,000 کوئی معمولی تعداد تھوڑی تھی ابن زیاد جب آیا ہے کوفے میں تو کیا لے کر کے آیا تھا کوئی فوج لے کر کے آیا تھا ابن زیاد کچھ نہیں تھے اس کے ساتھ اتنا کمزور تھا کہ چھپ کے اس کو آنا پڑا چہرہ جو ہے تبدیل کر کے اس کو شہر میں آنا پڑا بنی ہاشم کا بھیس بدل کر کے آیا تھا ابن زیاد کوفے میں کوفے والے انتظار کر رہے تھے امام حسین کے آنے کا اس نے بھی جو ہے ہاشمیوں کا لباس پہنا اور چہرہ ڈھانپ لیا اور 40,000 افراد نکلے ہیں استقبال کے لیے کہ امام حسین آ گئے ہیں اللہ اکبر یا اپنا زہرا، اللہ اکبر یا اپنا زہرا کے نعروں کے گونج میں اپنے زیارت پہنچا ہے دارالخلافہ تک. اب وہاں پہنچنے کے بعد اس نے پھر اپنے خواب الٹی ہے اور دھمکیاں دینی شروع کر دی، فوج آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے. بھائی کون کہہ رہا ہے، کس کی خبر ہے، مومن ہے کہ فاسق؟ ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا. اگر فاسق کوئی خبر، آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھیں، دو ہی چیزیں مؤثر رہیں، ایک دشمن کی مکاری عیاری، دوسری طرف مومنین کی جو ہے زود بابری. جلدی سے انہوں نے کسی چیز کو باور کر لیا، قبول کر لیا. اگر یہ زود بابری نہ ہوتی مومنین، کیونکہ قرآن اس کے سراسر خلاف ہے، مومن کو جو ہے یہ فاسقوں کے مقابلے میں زود بابر نہیں ہونا چاہیے. مومنوں کے مقابلے میں، عادلوں کے مقابلے میں ٹھیک ہے، لیکن فاسقوں کے مقابلے میں ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا، تحقیق کرو، جستجو کرو. گفتگو چل رہی تھی کہ یہ فاسق کون ہے، عرض کیا تھا کہ فاسق کا مادہ اور جو روٹ اس کا ہے یہ ہے فسق، فسقا یعنی خرج عن طریق الحق والصواب. فاسق وہ ہے جو راہ خدا اور راہ راست سے ہٹ جائے، منحرف ہو جائے، اسے کہتے ہیں فاسق. یہ انحراف کبھی عقیدے میں ہے، یہ انحراف کبھی عمل میں ہے. قرآن نے دونوں کو فاسق کہا تھا، کل ساری مثالیں آپ کی خدمت میں دی ہیں. عقیدے سے انحراف اگر ہو گیا، کفر اختیار کیا تو فاسق، نفاق میں یہ جو ہے مبتلا ہو گئے تو فاسق، اور پھر عمل کی باری جہاں آئے تھے، کل عرض کیا تھا کہ 54 مقامات پر خداوند عالم نے فسق کا جو ہے یہ جو ہے نمونہ پیش کیا کہ فسق ہے کیا، تطبیق کیا. ایک تو مفہوم ہو گیا، اس کے بعد تطبیق کیا ہے، مستاق اس کے پیش کیے ہیں. عرض کیا تھا کہ اس کا جو لوگ یہ جو ہے ناحق فیصلہ کرتے ہیں، بلا جانے بوجھے غلط فیصلے کر دیتے ہیں، وہ قرآن کی نگاہ میں جو ہے فاسق ہیں. جو اپنے سماج کے تئیں یہ جو ہے لاپرواہ ہیں، انہیں سے مطلب نہیں کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے، گناہ کون کر رہا ہے، کرتے ہیں کرنے تو ہمیں ان کی قبر میں تھوڑی جانا، وہ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے. ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم نماز نہ چھوڑیں، ہم روزہ ترک نہ کریں، ہم حج کرتے رہیں، ہم غیبت نہ کریں، ہم تہمت نہ لگائیں، کون کیا کرتا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ افراد جو یہ جو ہے لاپرواہ ہیں سماج کے تئیں، جن کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل نہیں کرتے، کل قرآن کی آیت پیش کی تھی کہ قرآن کی نگاہ میں وہ بھی کیا ہے، فاسق ہے. جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں نبی کو، پیغمبر کو، امام کو، وہ کیا ہیں، فاسق ہیں. جو لوگ مادیات کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جہاں کہ دنیا آخرت میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، دنیاوی فائدہ، انہیں اس بات کا خیال ہے کہ ہمارے دوست ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، سماج ہم سے ناراض نہ ہو جائے، خدا ناراض ہو جاتا ہے تو ہو جائے، رسول ہو جاتے ہو جائے، بہت سے کہہ رہے بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ جو ہے منا لیں گے خدا کو. خدا کو جو ہے منانا آسان ہے، خلق خدا کو منانا مشکل ہے. یا سریع الرضا، اللہ تو جلدی مان جاتا ہے، دعا کو محل میں ہے نا جملہ، یا سریع الرضا، جلدی مان جاتا ہے، جلدی راضی ہو جاتا ہے. تو خلق خدا کو منانا مشکل ہے، خدا کو منانا آسان ہے، لہذا خدا کو ناراض کر دو، کوئی بحرج نہیں ہے، خلق خدا کو ناراض مت کرنا، اس کو اپنے ساتھ رکھو، چاہے خدا کی نافرمانی ہی کیوں نہ کرنا پڑے. غافل ہیں اس سے کہ جو خلق خدا کو خوش رکھنا اچھی بات ہے، لیکن خدا کو ناراض کرنے کی قیمت پر نہیں. جو خدا کو ناراض کرنے کی قیمت پر خلق خدا کو ناراض کرتے ہیں، امام سجاد کا شام کے دربار کا خطبہ یاد رکھیے گا، وہ خطبہ یاد رکھیے گا، جب یزید کا خطیب منبر سے اترا ہے تو امام نے کہا کہ ایوہ الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق، مخلوق کو خوش کر کے تو نے اللہ کو ناراض کر دیا. فَلْتَبَوَّأَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ وَاپنا ٹھکانا تو جہنم میں تلاش کر. لہذا یہ ذہن سے نکال لیں کہ جو پہلا قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ دنیا کو جو ہے مقدم رکھتے ہیں آخرت کے اوپر، ان کا شمار بھی جو ہے فاسقوں میں ہے. جو لوگ بے جا تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کے اوپر، غصے میں یا یوں ہی حسد میں، کسی وجہ سے بھی ہمارے یہاں تہمت لگا دینا، الزام لگانا تو کوئی بہت بڑا گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. ہاں چوری کرنا شاید گناہ ہے، سور کا گوشت کھانا گناہ ہے، سور کا گوشت کھانا گناہ ہے، لیکن غیبت تہمت سب گناہ تھوڑی ہے. اس کو گناہ ماننے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، کہ قرآن کی نگاہوں میں یہ سور کے گوشت سے بدتر ہے. غیبت اپنے جو ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، لیکن سنتے ہیں اس کو دل نے باور نہیں کیا ہے. سور کے گوشت کے حرام ہونے کو دل نے باور کر لیا ہے، کیسے ہی حالات ہو جائیں گے کیا کھانے کو تیار نہیں. وہ بچپن سے ایک بات دل میں بیٹھ گئی ہے، غیبت کے سلسلے میں وہ بات بیٹھی نہیں ہے. بہرحال بیجا تہمت جو لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر قرآن کی نگاہ میں وہ بھی فاسق ہیں. شریعت سے کھلواڑ کرنے والے فاسق ہیں. ایک ہے شریعت کو نہ ماننا، عمل نہ کرنا، ایک ہے شریعت سے کھلواڑ کرنا. بہت سے لوگ ہیں گناہ کرنا چاہتے ہیں مگر اپنے کو یہ جو ہے گنہگار نہیں سمجھنا چاہتے، کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال لیں کہ وہ گناہ ہمارے لیے جائز ہو جائے. کچھ تو ہیں گناہ کرتے ہیں، اعتراف گناہ ہے، ٹھیک ہے میں گنہگار ہوں، لیکن بعض وہ ہیں جو اپنے کو متقی و پرہیزگار عادل ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم شریعت سے ہٹے نہیں ہیں اور شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں. وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ سود خاری حرام ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ، ہم کبھی سود نہیں کھاتے ہیں. قرضہ سب کو ہم دیتے ہیں، دروازہ جو آئے اس کو قرضہ دینے کو تیار ہیں، ایک لاکھ، دو لاکھ، کروڑ، جتنا مانگو قرضہ دینے کو تیار ہے بغیر سود کے. اچھا کون سا ہے بھائی کاروبار کیا ہے؟ کاروبار سے کچھ نہیں کرتے، پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ آرٹسٹ ہیں، آرٹسٹ ہیں، وہ پینٹنگ بناتے ہیں، وہ بیچتے ہیں، اس سے ان کا خرچہ چلتا ہے. اچھا بڑی اچھی بات ہے، کیا پینٹنگ بنتی ہے ان کی؟ آپ ان کے پاس گئے جی ہمیں ایک لاکھ ڈالر چاہیے، ہاں بالکل قرضہ، بالکل قرض الحسنہ، کتنا کچھ سود نہیں، استغفر اللہ سود کھائیں گے؟ سود بالکل نہیں. اب وہ قرضہ مل گیا، انہوں نے ایک ماچس کی ڈبیا یا کوئی کاغذ لیا، اس کو کچھ الٹی تیچھی لکیریں کھینچی، کہ یہ میں بیچتا ہوں. کتنے کی ہے؟ کہا 30,000 ڈالر کی ہے. یہ 30,000 ڈالر کی ہے. اب بیچارہ وہ شرما حضوری میں، مجبوری میں، بہرحال پیسے کی ضرورت ہے، انتظار لیں گے تو کہیں خفا ہو جائیں گے، یہ قرضہ بھی ہمیں نہیں دیں گے. اب جا کے کسی فقیر سے آپ پوچھئے کہ صاحب ہم اپنی پینٹنگ بیچ رہے ہیں، اس کی کوئی قیمت ہے معین؟ نہیں، کوئی وہ قیمت نہیں ہے. 100 کی بیچیں، 200 کی بیچیں، 1,000 کی بیچیں، جتنے میں خریدنے والا خرید دیتا ہے، اس کی قیمت تو معین نہیں ہے اسلام میں، صاحب اتنے میں قیمت میں اس کو یہ بیچتے ہیں، ہم یہ بیچ رہے ہیں. اور سال بھر کے بعد اگر آپ نے پیسہ واپس نہ کیا تو ایک ماچس اور خریدنی پڑے گی آپ کو. سود نہیں لے رہے ہیں، بالکل نہیں لے رہے ہیں. یہ ہے شریعت کے ساتھ کھلواڑ. کوشش کر کے، اللہ نے خمس واجب کیا ہے، خمس اللہ نے واجب کیا ہے. اچھا مولانا اگر ہم خمس کی تاریخ آنے سے پہلے کسی کو پیسہ یہ جو ہے گفٹ دے دیں، اب تو اس پر خمس نہیں نہ ہے؟ نہیں، بالکل خمس نہیں. ٹھیک ہے، تاریخ آنے سے پہلے فرض کیجئے کہ یہ جو ہے پہلی ماہ رمضان کو ان کو خمس کی تاریخ ہے، انہوں نے وہ سارا پیسہ اپنی اہلیہ کو گفٹ دے دیا، اور جب ان کی خمس کی تاریخ آئے تو انہوں نے ان کو گفٹ دے دیا. اب فقیر سے جا کے پوچھیں گفٹ دینا گناہ ہے؟ اس طرح سے مراجع سے سوال کریں گے گھما پھرا کر کے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ صورتحال یعنی اور گنہگار ہے. یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے. خدا تمہارے دلوں کو خوب سمجھتا ہے، تم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کے اشارے سے کیے جانے والے گناہ کو بھی وہ جانتا ہے اور دل کے نہاں خانے میں چھپی ہوئی فکروں کو بھی وہ جانتا ہے. تمہاری فکر کیا ہے؟ آیا تم اللہ کے بندے بننا چاہ رہے ہو یا بندے دنیا بننا چاہ رہے ہو؟ قرآن مجید نے ایسے ہی شریعت سے کھلواڑ کر تذکرہ کیا ہے. یہ جو ہے یہودیوں کا، پھر میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہودیوں سے کوئی خدا کی یہ جو ہے دشمنی نہیں ہے اور ہم سے کوئی دوستی نہیں ہے. اس کی دشمنی اور دوستی کا معیار عمل ہے، تقویٰ ہے، کتنا ہم اس کے آگے جو ہے اپنا سر تسلیم خم کیے، کتنا جو ہے کتنا زیادہ جو ہے بندگی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، یہ اس کے یہاں معیار ہے. کس امت سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کس کا آپ نعرہ لگاتے ہیں، اس سے خدا کو کوئی مطلب و واسطہ نہیں ہے. بندے خدا کتنا ہیں آپ، نعروں کو نہیں دیکھتا، نعرے کے پیچھے چھپی ہوئی جو نیت ہے اسے دیکھتا ہے خدا، عمل کو کو بھی خدا نہیں دیکھتا، عمل کے پیچھے جو نیت ہے اسے دیکھتا ہے خدا. یہودیوں کے بارے میں ہے، یہودیوں کے یہاں یہ تھا کہ خدا ان کا امتحان لے رہا تھا. وہ ایک آبادی تھی جو یہ جو ہے سمندر کے کنارے، ندی کے کنارے، دریا کے کنارے آباد تھی. اب ندی ہے یا سمندر ہے، بظاہر جو قرآن کی آیت ہے اس سے یہ جو ہے سمندر ہی نظر آتا ہے. سمندر کے کنارے ایک بستی تھی. عالم یہ تھا وہاں سمندر میں کہ یہ جو ہے ہفتے کے دن سنیچر کو مچھلی خود سچے آگ پر آ جاتی تھی. پکڑنا اسے بڑا آسان تھا، ساحل کے کنارے مچھلی آ جاتی تھی، ہاتھ ڈالیے پکڑ لیجیے مچھلی کو. اور سنیچر کے علاوہ بقیہ چھ دن مچھلی غائب، مچھلی آتی نہیں تھی. اور خدا نے ان کے اوپر سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا حرام قرار دے دیا تھا. اب منہ میں پانی آتا تھا سنیچر کو، مچھلی سامنے رکھی ہوئی ہے، منہ میں پانی آ رہا ہے بھائی. اتنا اچھا فائدہ، اتنا بڑا شاندار بزنس. آج بھی بہت سارے ایسی جو ہے مچھلیاں ہم لوگوں کے سامنے بھی آتی ہیں، فلاں کاروبار میں نہایت آمدنی ہے، بہت انکم ہے، بڑا فائدہ ہے، اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے، اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے اسے، اب کیا کریں. انہوں نے جو ہے وہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا. کھلم کھلا گناہ بھی نہیں کرنا چاہتے کہ جائیں سنیچر کو مچھلی پکڑ لیں. گڑھے انہوں نے کھود رکھے تھے ساحل کے پاس، سمندر کے کنارے گڑھے کھود رکھے تھے. اس طرح سے اس کو بنایا تھا کہ سنیچر میں جب مچھلی آئے تو پھر واپس نہ جا سکے، اسی کے اندر رہ جائے. جیسے تیاری کر لیا تھا انہوں نے، اور دوسرے دن اتوار کو جا کر کے سارے مچھلیاں شکار کر لیتے تھے، نکال لیتے تھے. تو سنیچر کچھ نہیں کیا، انہوں نے گناہ نہیں کیا، سنیچر کو انہوں نے کچھ نہیں کیا، اتوار کو کیا ہے. ہفتے کے دن انہوں نے مچھلی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، انتظام وہ کر لیا کہ سارا اس کھلواڑ کو خدا نے پسند نہیں کیا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، پوچھو اس آبادی کے بارے میں کیا انجام کیا ہم نے اس کا جو آبادی سمندر کے کنارے رہتی تھی. يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، یہ جو جارحیت کرتے تھے، زیادتی سے کام لیتے تھے وہ لوگ ہفتے کے دن. اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تاتیہم، ہوتا یہ تھا کہ وہ ہفتے کے دن ان کی مچھلی ساحل کے پاس آ جاتی تھی، کنارے آ جاتی تھی سمندر کے بالکل اوپر، اور بقیہ دنوں میں مچھلی وہاں پر نہیں آتی تھی. اشارہ ہے قرآن نے کیا. اب اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے، گڑھے بنا لیتے تھے وغیرہ وغیرہ، قرآن میں نہیں ہے یہ، بعد میں جو ہے وہ تفاسیر میں اور احادیث میں چیزیں آئی ہیں روایتوں میں. قرآن کو اشارہ کیا کہ ہفتے کو آ جاتی تھی مچھلی اور غیر ہفتہ میں نہیں آتی تھی، اور وہ ہفتے میں ایسی حرکت کرتے تھے جس سے مچھلیاں ان کی گرفت میں آ جائیں. کذالک نبلوہم، اس طرح سے ہم امتحان لیتے تھے کہ ہفتے کو مچھلی لا کر کے، جس دن مچھلی کا شکار منع اسی دن مچھلی حاضر، امتحان جبھی تو ہوگا. ہم نے اس پوری آبادی کو تباہ کر دیا. کیوں تباہ کر دیا؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ فسق کرتے تھے. فسق کیا تھا ان کا؟ شریعت کے ساتھ کھلواڑ تھا. تو چند نمونے، وہ نمونے پیش کیے ہم نے جو عام طور سے جس میں ہم لوگ خود بھی جو ہے مبتلا ہیں. دیدار حضرات بھی بہانے بہانے سے مراجی سے کہ کوئی ایسا مرجع ڈھونڈ لو جو ہمارے کام کا ہوا. کام سے مراد دنیا کا، ہمارے کام کا، آخرت کے کام کا نہیں، دنیا کے کام کا ہو. کوئی ایسا مرجع ڈھونڈ نکالیں یا مرجع سے اتنا گھما پھرا کر کے سوال کریں. مشہور واقعہ ہے، آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، کہ ایک صاحب کوئی گئے فقیر کے پاس، انہوں نے پوچھا صاحب اس سر پہ ہاتھ رکھنا کیسا ہے؟ ان کا جائز ہے. کہا کمر پہ ہاتھ رکھنا؟ کہا جائز ہے. کہا ایک قدم آگے؟ کہا جائز. کہا ایک قدم پیچھے؟ کہا جائز. رقص میں جتنی شکلیں ہوتی ہیں الگ الگ کر کے سب انہوں نے پوچھ لیا. ان کا یہ سب جائز ہے نا؟ کہاں جائز ہے. کہا پھر آنے کے بعد کہا کہ آغا نے کہا ہے کہ رقص کرنا جائز ہے. یہ ہے شریعت کے ساتھ کھلواڑ. گناہ کرنا چاہتے ہیں مگر جو گنہگار اپنے کو کہلانا ان کو پسند، وہ کس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے؟ خدا بند عالم ایسے لوگوں کو فاسق کے نام سے یاد کرتا ہے. ایسے افراد اگر ہمارے سامنے کوئی خبر لے کر کے آتے ہیں، ایسے شاطر افراد، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی خبر کو آنکھ بند کر کے معلوم کر لے؟ نہیں، فتبینوا، رد مت کر لو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہو. ہمیشہ فاسق جھوٹ نہیں بولتا ہے, کبھی کبھی فاسق جو ہے سچ بھی بول دیتا ہے. کیا پتا شاید یہ سچ کہہ رہا, ٹھکرا مت دو, رد مت کر دو اس کی باتوں کو, لیکن آنکھ بند کر کے تسلیم بھی مت کرو. فتبینوا, اس کے بارے میں چھان بین کرو. فا فوراً, دیر بھی مت لگانا. پوچھ لیں گے, جتنی دیر کریں گے یہ خبر آپ کے دل پر اثر تو کرتی ہی رہے گی, اس میں تاخیر کی ضرورت نہیں ہے. فتبینوا, فوراً اس کے بارے میں چھان بین کریں, معلوم کریں, معلومات حاصل کریں, اگر اس کے اوپر ترتیب اثر دینا. علیکم السلام و رحمۃ اللہ. دیکھیے اسلام کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اسلام جب کوئی قانون پیش کرتا ہے, کوئی حکم دیتا ہے, تو عام طور سے اس کی وجہ, اس کی دلیل, اس کا ریزن بھی بتا دیتا ہے. ایک دفعہ ایک بچے سے کہیں کہ کڑوی دوا پی لو, کیوں پی لیں کڑوی دوا؟ کڑوی دوا پینے کو بچہ تیار, آپ کہنے ہاں بیٹا یہ کڑوی دوا تمہاری بیماری کے لیے ڈاکٹر صاحب نے لکھ کر کے دیا ہے, تو پینے کو ریزن ہو گیا نا. اب ریزن یہ ضروری نہیں کہ آپ بچے سے بتائیں کہ تمہاری بیماری میں کیا کیا ہے اور اس دوا میں کیا کیا عناصر پائے جاتے ہیں, ہر عنصر کی خاصیت کیا ہے, اور کیونکہ اتنی تفصیل سے بچہ سمجھ نہیں سکتا ہے, اس کے لیے اتنی تفصیل کا سمجھنا ممکن نہیں ہے. ہاں اتنا بچہ سمجھ سکتا ہے کہ ڈاکٹر وہ ہے جو بیماری میں ہمارا علاج کر کے ہمیں تکلیفوں سے نجات دے دیتا ہے, اتنا بچہ جانتا ہے. آپ یوں کہیں کہ کڑوا شربت پی لو, یہ کڑوی دوا لے لو, یہ سوئی چبھوا لو, تو کوئی جلدی سے تیار اب نہیں ہوگا. فلا کھانا نہ کھاؤ, فلا چیز سے پرہیز کرو, لیکن اگر ریزن بتا دیں ہاں یہ میٹھا نہ کھائے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے نقصان دہ, تو ماننا آسان ہو جاتا ہے, آسانی سے قبول کر لیتے. خدا بند عالم نے جہاں جہاں قرآن مجید میں قوانین پیش کیے ہیں, اکثر مقامات پر احکام جو ہیں خدا کے, اس کے ساتھ میں دلیل بھی دی ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کرو, کیوں تحقیق کرے ہو کاہے کے لیے؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کیونکہ اگر تم نے تحقیق نہ کی تو ممکن ہے تم ایسا قدم اٹھا لو کہ بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے, بعد میں پتا چلا کہ خبر جھوٹی تھی, بعد میں پتا چلا کہ خبر جھوٹی تھی, کسی نے آ کر کے کہہ دیا تمہارے بھائی تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, اور ہم نے روٹ کر کے ان سے تعلقات توڑ لیے, اور جواب میں دو چار گالیاں ہم نے ان کو دے دی, ان کے خلاف اقدام کر بیٹھے, 10 سال کے بعد معلوم ہوا کہ اصل خبر تو جھوٹی تھی. 10 سال, اب 10 سال کی پشیمانی کہ کیا کیا ہم نے. تو قرآن جہاں جہاں کے اوپر حکم بیان کرتا ہے, اصل تبلیغ کا اثر اسی وقت ہے جہاں تبلیغ یہ جو ہے دلائل کے ساتھ. ہمیں آپ سے کہوں فلاں کام نہ کرے, خوب نہ کرے, کیوں نہ کرے, آپ کون ہوتے کہنے والے؟ جی اس لیے نہ کریں کہ خدا کا یہ حکم ہے, رسول کا یہ حکم ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, یہ حدیث ہے, یہ روایت ہے, امام کا یہ فرمان ہے, امام کا یہ ارشاد ہے, تو تسلیم کرنا آسان ہو جاتا ہے نا. لیکن میں اگر اپنے یہ جو ہے جوش خطابت میں یہ حرام وہ حلال یہ کرو وہ نہ کرو اپنی مرضی سے اگر آپ کو ساری باتیں بتانے لگوں تو آپ کیوں مانیں گے؟ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. جب آپ دیکھیں جہاں جہاں قرآن مجید نے احکام پیش کیے, قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہے نماز پڑھو, نماز پڑھو, حکم نماز آ گیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, قرآن کا حکم آیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اس خانہ خدا کا جو مالک ہے, جو صاحب ہے, اس خدا کی عبادت کرو. کیوں عبادت کرو؟ کیوں اس کی عبادت کرے؟ کیوں اس کی بات مانے؟ کیوں اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر رہے؟ فوراً قرآن دلیل دیتا ہے, الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, خدا وہ ہے جس نے تمہاری بھوک جو ہے برطرف کی, تم بھوک سے تڑپ رہے تھے, بھوک تمہارا کھانا کس نے, تم پیدا ہوئے تھے, پیدا ہو کے رو رہے تھے, تمہیں بھوک لگ رہی تھی, تمہارے کھانے کا انتظام کس نے کیا, ماں کے سینے میں دودھ کس نے پیدا کیا, ممتا ماں کے دل میں کس نے رکھی, اگر ممتا نہ ہوتی تو کون سی ماں تھی جو آ کر کے یہ جو ہے دودھ پلاتی, دودھ پیدا کیا ماں کے سینے میں, تمہاری خوراک پیدا کی, دل میں ماں کے جو ہے محبت پیدا کی, اس نے اٹھا کے تمہیں سینے سے لگایا, اس کے بعد تمہیں یہ جو ہے منہ چلانا سکھا دیا. منہ چلانا اگر خدا نہ سکھاتا تو تم کیسے دودھ پیتے؟ اللہ دی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, تمہیں خوف سے یہ جو ہے نجات دی, رہائی دی, دو محافظ تمہیں دے دیے, ایک باپ ایک ماں, اتنی ساری نعمتیں خدا مند عالم نے تمہیں دی ہیں, اپنے اللہ کے نعمتوں پہ غور تو کرو. باہر پارک میں کھڑے ہو، سر پہ تمہارے یہ جو ہے درخت ہے، کبھی پتی کے بارے میں سوچا؟ کتنی بڑی یہ نعمت ہے پتی، یہ پتی نہ ہوتی تمہیں آکسیجن نہیں ملتی. جس زمین کے اوپر تم کھڑے ہوئے ہو، اس زمین کو دیکھو، کتنی بڑی نعمت ہے یہ زمین. ایک دانہ ڈالتے ہو، 100 دانہ تمہیں واپس ملتا ہے. گندا پانی یہ زمین جذب کر کے، صاف کر کے، فلٹر کر کے صاف پانی تمہیں دے دیتی ہے. ایک ایک چیز کو اگر غور کرے انسان، زمین میں کیا ہے، پتوں میں کیا ہے، انسان اپنے وجود میں اتنی ساری نعمت ہے، جتنا اگر کوئی ایک معمولی سا گفٹ بھی دے دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ جو تم پر احسان کرتا ہے اس کے آگے تم ہمیشہ اپنا سر خم کیے رہتے ہو. خدا جس کا احسان اتنا، ان تعد نعمت اللہ فلا تحصوها، اگر اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو تم. وزن کو سمجھنا تو دور کی بات ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، نماز پڑھو. کیوں پڑھو؟ خدا فوراً جو ہے وہ دلیل دیتا ہے، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. کیوں نماز قائم کرو؟ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کیونکہ نماز تمہیں یہ جو ہے برائیوں سے روکتی. جو انسان سفید کپڑا پہنتا ہے وہ گندی جگہ پہ کبھی نہیں بیٹھتا. کالا کپڑا پہننے والا، رنگین کپڑا پہننے والا، خاکی کپڑا پہننے والا کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کا کپڑا سفید ہوتا ہے. سفید کپڑا پہننے والا، سفید پوش، ہر جگہ نہیں بیٹھتا، جگہ دیکھ کے بیٹھے گا، گندی جگہ تو نہیں ہے، دبا تو نہیں لگ جائے گا، کیونکہ سفیدی فوراً گندگی کو ظاہر کر دیتی ہے، اجاگر کر دیتی ہے. نمازی جو واقعی نمازی ہیں، ان الصلاۃ تنہا، کھلواڑ کرنے والے نہیں، عرض کیا کچھ وہ ہیں جو شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو شریعت کے پابند ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، خدا فوراً یہ جو ہے وہ دلیل دیتا ہے. روزہ رکھو. کیوں روزہ رکھو؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیوں؟ لعلکم تتقون، اس لیے روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے. تقویٰ یعنی اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا سلیقہ اور طریقہ. روزہ ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے نا. کتنا ہی بڑا روزہ ہو جائے، چاہے وہ 12 گھنٹے والا ہو، چاہے 18 گھنٹے والا ہو، چاہے 20 گھنٹے والا ہو، 21 گھنٹے والا روزہ ہو. بعض جگہوں پر 21 گھنٹے کا روزہ اس وقت چل رہا ہے، یہ جو ہے ڈنمارک وغیرہ کی طرف 21 گھنٹے کا روزہ اس وقت ہے. 18 گھنٹہ، 20 گھنٹہ، 21 گھنٹہ اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ اگر 21 گھنٹہ کر سکتے ہیں، 3 گھنٹہ اور کر سکتے ہیں، کون سی پریشانی کی بات ہے؟ ایک مہینہ اگر کر سکتے ہیں تو 11 مہینہ اور کر سکتے ہیں؟ ناممکن تو نہیں رہ گیا نا. تو روزہ عمل صالح رجا لاؤ، ایمان لاؤ. کیوں ایمان لاؤ؟ من عمل صالحا من ذکر او انسا، ایمان لاؤ، عمل صالح رجا لاؤ. نیک کام کیوں نیک کام کریں؟ فائدہ کیا ہے نیک کام کرنے کا؟ من عمل صالحا من ذکر او انسا، قرآن فوراً دلیل دیتا، جو مرد جو عورت بھی نیک کام کرے گی ایمان کے ساتھ، وہ ہوا مومن، تو فائدہ کیا ہوگا؟ فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، اسے ٹینشن فری لائف دے دیں گے. فوراً دلیل ساتھ میں موجود ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیوں کیوں نیک کام کرے بھائی؟ نیک کام کرنے میں بہرحال تھوڑا یہ جو مشکل تو ہوتی ہے نا، گناہوں میں ہمیشہ یہ جو ہے لذت ہے، اور اطاعت میں ہمیشہ تکلیف ہے. جسم کو ہمیشہ اطاعت میں تکلیف تو ملتی ہے. روزہ جو نہیں رکھ رہے ہیں، موج ہے ان کے. آپ گرمی میں جو ہے وہ پیاس سے زبان خشک ہوئی جا رہی ہے آپ کی، وہ آرام سے پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. مال حرام لا کر کے بہترین گھر بنا لیا بےچارے، اس کے بعد نہیں تھا، سوکھی روٹی کھا رہا ہے بیٹھا ہوا. تو اطاعت میں تو بہرحال تکلیف ہے. چنانچہ مولا کائنات نے جہاں توبہ کے سلسلے میں اشارہ کیا تھا، وہاں کیا کہا تھا؟ ازقتا، اپنے جسم کو علمت تاع، ان تذیق الجسد علمت تاع کما ازقتہ حلاوت المعصیہ، اپنے جسم کو اطاعت خدا کی تلخی اور سختی اسی طرح سے سکھاؤ چکھاؤ جس طرح سے تم نے گناہوں کی شیرینی سے اسے آشنا کیا تھا. اس کا مطلب ہے گناہ میں شیرینی پائی جاتی ہے اور اطاعت میں الم پایا جاتا ہے. کیوں ہم نیک کام کریں؟ کیوں یہ تکلیف برداشت کریں؟ اس لیے کہ چھوٹی سی تکلیف برداشت کر کے تمہیں ٹینشن فری زندگی مل جائے گی. اور ٹینشن فری زندگی ہر ایک کی تمنا ہے، ہر ایک کی آرزو ہے، مومن ہو یا کافر اس کی تلاش تو سب کو ہے. لاکھوں روپے لاکھوں ڈالر لوگ خرچ کر دیتے ہیں اسی لیے تاکہ ان کی زندگی ٹینشن فری، لیکن جتنا خرچ کرتے جاتے اتنے ٹینشن بڑھتا جا رہا، اتنے ٹینشن بڑھتا جا رہا. ٹینشن فری زندگی اگر چاہیے، قرآن کہتا ہے اس کا ایک ہی راستہ، ایک ہی نسخہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جہاد کا حکم آتا ہے، جہاد کرو. کیوں جہاد کریں؟ جہاد کوئی آسان چیز تو نہیں ہے نا، تکلیف ہے جہاد میں، بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، زخم لگتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں میدان جہاد میں. کوئی آسان کام تو جہاد نہیں ہے. خدا جب اس کا حکم دیتا ہے تو اس کا سبب بھی بیان کرتا ہے، یہ جو ہے ریزن بھی بیان کرتا ہے. اگر تم دنیا سے فتنہ و فساد کو ختم کرنا چاہتے ہو تو جہاد کے بغیر ممکن نہیں ہے. جو تم چاہو کہ گھر میں آرام سے بیٹھے رہو، دنیا سے فتنہ و فساد ختم ہو جائے، ناممکن ہے. جہاد کا فلسفہ اسلام میں فتنہ و فساد کا خاتمہ ہے، فتنہ پیدا کرنا نہیں ہے، فساد پھیلانا نہیں ہے جہاد کا مقصد. جہاں جہاد کے ساتھ فساد کا پھیلانا آ جائے وہ جہاد نہیں ہے. جہاد کے ساتھ جہاں فتنے کا تصور آ جائے وہ جہاد نہیں ہے. اسلام میں جہاد کا مقصد ہے فتنہ ختم کرنا. چنانچہ قرآن مجید میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. جہاد کرو، جنگ کرو. کاہے کے لیے جنگ کرو؟ دو مقصد بیان کرتا ہے قرآن، بلکہ یہ مقصد تو ایک ہی ہے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، تاکہ دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے. فتنہ کیسے ختم ہوگا؟ فتنہ اس وقت ختم ہوگا جب زمین کے اوپر اللہ کے قانون کی حکومت ہو. جب تک بندوں کے قانون کی حکومت روئے زمین پہ رہے گی تب تک فتنہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، تب تک فساد ختم نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ بندے جب قانون بناتے ہیں، بندوں کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ گزرے ہوئے کل کی خبر ہے، آج کی خبر ہے، کل کیا ہونے والا یہ نہیں جانتے ہیں. اس کے بعد قانون بنانے والے یہ انسان خود، ان کے اپنے اغراض ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، ان کے اپنے فائدے ہوتے ہیں، یہ اپنے فائدوں کے لیے، یہ کسی کے جو ہے وہ دباؤ میں ہوتے ہیں، الیکشن لڑنا، اگلے الیکشن کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا، پیسہ حاصل کرنے کے لیے، یہ جو ہے پبلسٹی کے لیے پیسہ چاہیے، پیسہ کہاں سے آئے گا. یہ جو ہے لابنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے الیکشن کے دوران؟ اور لابنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ووٹ حاصل کرنے کے لیے حق کو ناحق، ناحق کو حق بنایا جاتا ہے یا نہیں بنایا، دیکھ ہی رہے آئے آپ. ہاں اپنے ہندوستان میں دیکھتے ہیں، اب امریکہ میں دیکھتے ہیں، الیکشن کے وقت جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، امیدوار ہوتے ہیں، کیسے کیسے حربے استعمال کرتے ہیں. یہ قانون کیا بنائیں گے؟ یہ ان کے بنائے ہوئے قانون آیا دنیا سے فتن و فساد کو ختم کر سکتے ہیں؟ فتن و فساد سے فقط اس کا قانون دنیا سے فتنہ اور فساد کو ختم کر سکتا ہے، اس کا قانون جس کا قانون علم کی بنیاد ہو، جس کا قانون اپنے نفع نقصان کی بنیاد نہ ہو بلکہ خیر خواہی کی بنیاد پر اس کا قانون بنا ہو، اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. پوری دنیا پہ اللہ کے قانون کی حکومت آ جائے، اپنی خواہشات کی حکومت نہیں. جہاں جہاد میں اپنی خواہش شامل ہو جائے وہ جہاد جہاد نہیں ہے، جہاں اپنی خواہش شامل ہو جائے وہ جہاد جہاد نہیں ہے. جہاد تو وہ ہے کہ دشمن کو زیر کر چکے ہیں، دشمن کے سینے پہ سوار ہیں، سر قلم کرنا چاہتے ہیں، دشمن نے بے ادبی کر دی، لعاب دہن صورت پر پھینک دیا، فوراً مجاہد اتر آیا. ارے پکڑے ہوئے شکار کو چھوڑ دیا فوراً، اس کا کوئی وہ بھی شکار کو معمولی شکار نہیں ہے، جس کے قابو میں آنے کی کسی کو امید نہ تھی، سب کے رہے اس کے مقابلے میں کون جائے گا؟ یہ تو عمر ابن عبدود ہے، اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑا پہلوان، پورے لشکر کے لیے اکیلا کافی ہے. ایسے دشمن کو زیر کر لیا علی نے، نیچے اتر آئے. کیوں؟ نفس شامل نہ ہو جائے، مجھے غصہ آ گیا ہے نا. اب اگر تلوار چلی تو کہیں غصے کے لیے تلوار نہ چل جائے. یہی وجہ ہے کہ مولانا روم ایک دفعہ چلا اٹھتے ہیں، در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت کس ندانت کی استی. شجاعت کا پیمانہ تو ہے، آپ کی شجاعت کو ناپنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ شیر خدا ہیں. جوان مردی کو آپ کی کس چیز سے ناپیں؟ جوان مردی کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، کوئی معین ہی نہیں کر سکتا ہے کہ آپ جوان مردی کے کس درجے پر فائز ہیں. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت کس نداند کیستی، کسی کو پتا نہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا درجہ سمجھ کون سکتا ہے. یہ ہے جہاد. جہاد اگر ہے تو جہاد اس لیے ہے تاکہ، جہاد صرف اپنے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے جہاد ہے. چنانچہ جب جہاد کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے، حکم جہاد جب ملا ہے، کیونکہ پوری مکے کی جو ہے زندگی میں جہاد کا حکم نہیں آیا ہے، مدینہ کی زندگی میں آنے کے بعد جہاد کا حکم آیا ہے. تو کس طرح سے پہلی آیت جو جہاد کی نازل، اذن للذین یقاتلون، جہاد کا حکم ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جن سے جو ہے مسلسل جنگ کی جا رہی ہے. جنگ کی ابتدا ان کی طرف سے نہیں ہے، جنگ ان پر تھوپی گئی ہے. الذین یقاتلون، جن سے یہ جو ہے پے ہم جنگ کی جا رہی ہے مسلسل. 14-15 سال کا عرصہ یہ جو ہے گزر گیا ہے جنگ کے عالم میں. یقاتلون بأنهم ظلموا، کیوں ان کو جہاد کا حکم دیا گیا؟ کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، یہ مظلوم واقع ہوئے ہیں. ظلم کے خاتمے کے لیے ان کو جو ہے وہ جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد کے لیے کافی. یہ مت دیکھو کہ تعداد میں کم ہیں، اسلحے نہیں ہیں، کمزور ہیں. اگر یہ مظلوم ہیں، اگر یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہ رہے ہیں، ظلم کے خاتمے کے لیے اگر یہ جہاد کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ ان کی مدد کرے گا. ان اللہ علی نصرہم لقدیر. اس کے بعد کیا ظلم ان کے اوپر ہوا؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کے گھر بار ان سے چھین لیے گئے ہیں، انہیں دربدر کر، کس جرم میں دربدر کیا گیا ہے؟ ایک ہی جرم ہے، الا ان یقولوا ربنا اللہ. یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار جو ہے وہ اللہ ہے، بت کو نہیں مانتے تھے بس. ظلم ان پر ہو رہا ہے، کس لیے ان پر ظلم ہو رہا ہے؟ کچھ ان کا جو ہے جرم ہے، اتنا جرم ہے کہ ان کا نام تقی نقی حسن حسین علی محمد فاطمہ ہے بس. آج یہ جو ہے برما میں جو کچھ ہو رہا ہے، میانمار میں جو ابھی آسام ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، دبائی جا رہی ہیں خبریں وہاں کی حکومت، جو تعداد پیش کرنے سے کئی گنا زیادہ افراد مارے گئے. یہ جو ہے ابھی حالیہ دنوں میں، آج چند دنوں میں، زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، بلکہ ابھی چل رہا ہے معاملہ. کیوں مارا گیا ان کو؟ کیا خطا تھی ان کی؟ کیا قصور تھا ان کا؟ اب ان کی شکلیں دیکھیں بیچاروں کی. دربد 2 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر کر دیے گئے ہیں آسام میں، انڈیا میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد دربدر ہیں. ان کی تصویریں آپ دیکھیں، سوکھے بیچارے، پیٹ جو ہے وہ پیٹ سے چپکا ہوا ہے، عالم ان کا یہ ہے. الا ان یقول ربنا اللہ، صرف اس لیے کہ ان کا نام تقی نقی ہے. میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کہتے اللہ ہمارا پروردگار ہے، شاید یہ اسلام کے قانون پہ عمل بھی نہیں کرتے ہیں. صرف نام ان کا یہ جو ہے مسلمان ہے، ان کے اوپر جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا گیا ہے. ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ اب تم جو ہے خاموش تماشائی بنے بیٹھے مت رہو. اگر تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تمہیں اپنا دفاع کرنا ہے، تمہیں جہاد کرنا ہے. کیوں؟ اب یہاں جو قرآن وجہ بیان کر، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر خدا یہ جہاد کا حکم نہ دیتا، دفاع کا حکم نہ دے، بعض شر پسندوں کے شر اور ان کے جو ہے ظلم کی روک تھام کے لیے کچھ لوگوں کو ذمہ داری خدا اگر نہ سونپے، لحدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اگر خدا بند عالم جہاد کا حکم نہ دیتا، ظالموں کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا حکم نہ دیتا، اور یہ بات عام ہو جائے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے اسے ہر کچھ کرنے کا حق ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لے، سب کچھ کرنے کا اسے حق حاصل ہے، تو یہ مسئلہ فقط یہ جو ہے مسلمانوں تک محدود نہیں رہے گا. ظلم کی جب ہوا چلتی ہے، طوفان ظلم جب آتا ہے، تو خشک و تر سب کو لے جاتا ہے. آج یہ جو ہے مسلمان اس کی زد میں آ گئے ہیں، کل ہندو آئیں گے، پرسوں یہودی آئیں گے، عیسائی آئیں گے، سبھی کو ظلم کی چکی میں جو ہے پسنا پڑے گا. لہدمت صوامع وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، نہ یہودیوں کا کلیسا بچے گا، نہ عیسائیوں کا کلیسا بچے گا، نہ آتش پرستوں کا کی عبادت گاہیں بچیں گی، اور نہ یہ جو ہے مسلمانوں کی مسجدیں بچیں گی. باری باری سب پر آفت آئے گی. یہ सोचना छोड़ दें कि जी तो वो मारे जा रहे हैं, हम थोड़ी मारे जा रहे हैं, आज वो मारे जा रहे हैं, कल आपकी बारी आएगी। अगर खुदा जिहाद का हुक्म न देता, जिहाद का कानून, जिहाद का कानून अगर अल्लाह ने दिया, उसका रीजन, उसकी वजह, उसका सबब भी उसी आयत के अंदर बयान कर दिया कि सबब क्या है, फितने को खत्म करना, फसाद को जमीन से खत्म करना, जुल्म की बेअख्तनी उसकी रोकथाम। फितना अलैकुम सलाम, फितना फैलाना जिहाद नहीं है, फसाद फैलाना जिहाद नहीं है, जुल्म करना जिहाद नहीं है। हत्ता अगर तुम पर जुल्म हुआ है तब भी तुम्हें जुल्म करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने अगर जुल्म किया है तो तुम्हें जुल्म करने की इजाजत नहीं है। जुल्म यानी अपनी हद से तजावुज कर जाना। फला ने तुम्हें मारा है, तुम उसका मुकाबला कर सकते हो, उसको सजा दे सकते हो, उसके बाल बच्चों को, उसके घर वालों को, उसके खानदान को, उसके कबीले वालों को तुम्हें सजा देने का हक हासिल नहीं है। फला मुजरिम को जो है पकड़ना है, उसको पकड़ने के लिए लाखों दूसरे अफराद भी मारे जाते हैं, कोई बात नहीं। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। पांचवें इमाम की हदीस है, इन जुल्म ता फला तज़लिम, अगर तुम पर जुल्म किसी ने कर भी दिया है तो तुम्हें जुल्म करने की इजाजत नहीं है। तकलीद का इस्लाम हुक्म देता है कि तकलीद करो। आमतौर से मसला दरपेश है ना, छड़ा क्यों तकलीद करें साहब, क्यों तकलीद करें, क्या हम बेअकले हैं, हमारे पास अकल नहीं? यकीनन आपके पास अकल है, कौन कहता है कि आपके पास अकल है, इसीलिए तकलीद का हुक्म दिया गया है। पागलों को थोड़ी तकलीद का हुक्म दिया गया है। तकलीद कौन करता है, जो बालिग हो, आकिल होते हैं, तकलीद उनके लिए, आप आकिल हैं इसलिए आपसे क्यों तकलीद करें। आप बंदे खुदा हैं, हाँ बिल्कुल हैं, बंदे खुदा हैं। बंदे खुदा का मतलब क्या होता, मतलब ये जो कुछ खुदा कहे उस पर हमें अमल करना। तो आपको कैसे पता चलेगा अल्लाह ने क्या कहा, ये समझना आपकी जिम्मेदारी है ना, कि आपके बॉस का आज ऑर्डर क्या है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, बॉस के ऑर्डर को समझना है कि नहीं समझना है आपको। आप गए अपना कमरा बंद करके बैठ गए कि बॉस तो हमारे पास आए नहीं कुछ कहने के लिए, तो बॉस नहीं आए हैं, बॉस के कहने का कोई अंदाज, कोई तरीका है नहीं है, बॉस का कोई इंचार्ज होगा, ये जो है सेक्रेटरी है, नायब है, कुछ बहरहाल है जो आप तक बात पहुंचाता है। वो है तो खुदा, तो अपना कानून हम तक खुदा करके हमसे कुछ कहता नहीं है, ना टेलीफोन आता है, ना ईमेल आता है, कुछ भी नहीं आता है। खुदा ने ईमेल किया है कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में है, उसके अंदर मौजूद है। खुदा क्या चाहता है हमसे, कुरान और हदीस को समझना हमें आता नहीं है, इतना इल्म हमारे पास नहीं है कि हम कुरान को समझ सकें, इतना इल्म हमारे पास नहीं कि हम हदीस को समझ सके, तो अब क्या करें। हमारे पास इतना इल्म नहीं है, हमें यह मालूम है कि हम खुदा के बंदे हैं, उस हाकिम ने, उस आका ने, उस बॉस ने जो हकीकी बॉस है, हमसे कुछ चाहा है, कुछ हमें अहकाम दिए, कुछ ऑर्डर है उसका, वो ऑर्डर कैसे मिलेगा, कहां है, कुरान में है, कुरान पढ़ना हमें आता नहीं, हमारे इतना वक्त नहीं हम जाके कुरान पढ़ना सीखे, हदीस हमें मालूम नहीं है, इतना हमारे पास वक्त नहीं, इतना हमारे टाइम नहीं, सलाहियत इतनी नहीं है कि हदीसों को, हम 37,000 हदीसों को कहां जाकर देखते फिर खंगालते फिरे, रावी कैसा है, फना कैसा है, डगा कैसा है, अब क्या करें। ये कुछ लोग हैं जो माशाल्लाह से इतना वक्त उन्होंने सर्फ किया है, इतनी मेहनत की है, इतना इल्म हासिल किया है उन्होंने, और साथ साथ वो लोग बातकवा लोग भी हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, धोखा नहीं देते हैं, फरेब नहीं देते हैं, दुनिया के खातिर अपने फतवों को तब्दील नहीं कर देते, जो भी राय उनकी है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर और अल्लाह की बात को हम तक पहुंचाते हैं, क्या करें। इसके अलावा कोई रास्ता बचता है कि हम जाकर उनकी तकलीद करें। तकलीद क्यों करें, हुक्म खुदा को समझने के लिए तकलीद करें, और क्यों करें, उसकी दलील साथ में दे दी गई। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर एक फरीजा है इस्लाम का। अल्लाह ने अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का हुक्म दिया। क्यों क्यों हम किसी को अच्छी बात की दावत दें, क्यों लोगों को हम ये जो है बुराई से बचाएं, क्यों दूसरे के मामलात में टांग अड़ाएं, क्यों दूसरों को आपसे अपने से ये जो है नाराज करें। क्योंकि अगर किसी ने अच्छा काम किया उसकी आप तारीफ करें तो तारीफ तो हर एक को अच्छी लगती है, मगर तनकीद तो अच्छी नहीं लगती है, तनकीद बर्दाश्त नहीं होती है, तारीफ अच्छी लगती है। मैं तकरीर की आपके मौलाना सुभान अल्लाह क्या तकरीर थी आपकी, दो शटाक खून हो रहा, बहरहाल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे तकरीर पर तनकीद शुरू कर दें, एतराज शुरू कर दें, बहरहाल अफराद अलग होते हैं, ज़र्फियतें अलग अलग, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं تنقید عام طور سے اچھی نہیں لگتی ہے جب تک کہ تنقید کے معنی کو انسان سمجھ نہ لے اور اس کے فائدے کو نہ سمجھ لے. تنقید اچھی نہیں لگتی ہے. کیوں ہم تنقید کریں؟ خام خواہ کیوں کسی کو ناراض کریں؟ اپنے لیے مشکل پیدا کریں؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. کیوں؟ اپنی ایک حدیث میں امام آٹھ فائدہ بیان کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. اصول کافی میں شیخ کلینی نے اس کو تفصیل سے نقل کیا، میں چند جملے صرف وہاں کے یہاں نقل کروں گا. فرماتے ہیں ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سبیل الانبیاء ومنہاج الصلحاء. کسی کام کو کرنے کے لیے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے اچھے لوگ یہ کام کرتے ہیں، جتنے ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، جتنے یہ جو ہے علماء ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، معزز افراد معاشرے کے یہ کام کرتے ہیں، اس کام کو کرنے کو آپ کو جی چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ جتنے بزنس مین ترقی کیے ہیں سب لوگوں نے یہ راستہ اپنایا ہے، آپ اس راستے پہ چلنا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے؟ بھائی یہ کام کر کے فلاں صاحب نے یہ کام کیا تھا یہ ہو گیا، فلاں صاحب نے یہ کام کیا تھا یہ بن گئے، یہ بن گئے، یہ بن گئے، یہ بن گئے. تو جو معاشرے کے کریم ہوتے ہیں، اچھے افراد ہوتے ہیں، ان کے راستے پر چلنا، ان کے روش کو اپنانا ہر آدمی. اب جس کو آپ اچھا سمجھ لیں، کھلاڑی کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، فلاں کھلاڑی آپ کا محبوب ہو گیا ہے، اب وہ اس کے بالوں کا اسٹائل ہے وہ آپ کا اسٹائل ہے، جو اس کے کپڑے کا اسٹائل ہے وہ آپ کا اسٹائل ہے، جو اس کے کھانے کا انداز ہے وہ آپ کا انداز بن جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ خاص طور سے یہ جو ہے نوجوانوں میں، یوتھ میں. امام فرماتے ہیں ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سبیل الانبیاء ومنہاج الصلحاء. امر بالمعروف ونہی عن المنکر، جتنے اللہ کے نبی آئے سب کا طریقہ یہی تھا، جتنے اللہ کے اچھے اور نیک بندے ہیں سب کا طریقہ یہی تھا. کوئی بھی اللہ کا صالح بندہ ایسا نہیں ملے گا جو سماج کے تئیں لاپرواہ رہا ہو، اسے پرواہ نہ ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس نے انجام نہ دیا ہو. پھر امام فرماتے ہیں فریضۃ عظیمہ، یہ وہ عظیم فریضہ ہے. تیسرا فائدہ تقام بحل فرائض، اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل ہو گیا تو جتنے بھی فرائض اللہ نے مقرر کیے ہیں سب پر عمل ہو جائے گا، سب پر عمل ہونے کی ضمانت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس لیے اگر دوسرے ناراض بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. پھر فرماتے ہیں وتأمن المذاہب، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ چیز ہے جس کے ذریعے راستے پرامن ہو جاتے ہیں. اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا جائے، آپ جب سفر کرتے ہیں راستے میں جگہ جگہ سائن لگے ہوئے ہیں، کہیں پر اسٹاپ، کہیں پر یہ ہے کہ راستہ پتلا ہو رہا ہے، کہیں پر راستہ موڑ رہا ہے، یہ سارے سائن نہیں ہیں، یہ سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہیں کہ ادھر سے جائیں، ادھر سے نہ جائیں، ادھر سے جائیں. یہ سارے سائن اگر ہٹا لیے جائیں، ٹریفک والا جو کھڑا ہوا ہے پولیس وہ اپنا کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے جاؤ جدھر سے جانا ہے جاؤ، ریڈ لائٹ ہے جاؤ لائٹ توڑو نکلو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں، کیا حال ہوگا؟ امن باقی بچے گا؟ راستے پر امن رہیں گے؟ امام فرماتا امر بالمعروف کو فقط نماز اور روزے کے بارے میں یہ جو ہے نہ لیجئے، امر بالمعروف اور منکر کا دائرہ کیا ہے؟ وسیع دائرہ ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو. ہر اچھی چیز کہا کہ جب ہے معروف، ہر اچھی چیز کا حکم دینا ہے، ہر برائی سے آپ کو روکنا ہے. ان الامر بالمعروف ونہی عن المنکر کیا ہے؟ تامن المواہب، وقت نہیں رہ گیا میں جلدی جلدی آگے نکل جاؤں، وتحل المکاسب، تجارت حلال ہو جائے گی. پھر تجارت میں کوئی کسی کو چیٹ نہیں کرے گا، آرام سے سکون سے آپ یہ جو ہے بزنس کر سکیں گے. اس بات کا خدشہ نہیں کوئی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، تو جہاں کسی نے دھوکہ دیا فوراً لوگوں نے ٹوک دیا، ٹوکا ٹاکی چلتی رہے گی، معلوم ہے کہ روک تھام کرنے والے موجود ہیں، جلدی کسی کی ہمت نہیں پڑتی ہے. اگر کسی یہ جو ہے ریڈ لائٹ کے اوپر نہ کیمرہ ہے، نہ پولیس والا ہے، نہ تربیت ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ لیکن اگر وہاں پر روکنے والا موجود ہے، تحل المکاسب وترد المظالم، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہے ظلم کی روک تھام ہو جائے گی. ظلم کیا ہے؟ یہ جو ہے منکر ہے نا، ایک آدمی نے ظلم کیا، دس آدمی روکنے کو تیار ہے، ہمیں کوئی پیٹ رہا ہے، آپ سب بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. لیکن جہاں معلوم ہے کہ اگر ہم آگے بڑھیں گے دس آدمی ہمیں روکنے والے موجود ہیں، ہمت نہیں پڑتی ہے. تو رد المظالم وتعمر الارض، زمین آباد ہو جائے گی. पॉल्यूशन आज फैला हुआ है, कारखाने लगे हैं, ऐसे कारखाने जिससे धुआं निकल रहा है, ये जो है गंदा पानी निकल रहा है, अगर इनकी रोकथाम करने वाला कोई मौजूद ना हो तो क्या आलम होगा। तामरुल अर्ज, जमीन आबाद हो जाएगी, वयुंतसफु मिनल अअदा, दुश्मनों से अपना हक लेना आसान हो जाएगा, वयस्तकीमुल उमूर, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आठ चीजें थी, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, तशरीह करने का मौका नहीं रह गया। खुदा बंदे आलम से दुआ है कि हम सबको अल्लाह अपनी बंदगी की तौफीक इनायत फरमा दे, जिस चीज का उसने हमें हुक्म दिया है, जिस चीज से उसने हमें रोका है, उसके हुक्म की तामील करें, उसकी मना हुई की हुई चीजों से अपने को हमेशा दूर रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।